نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد بزرگوں اور بھائیوں, اس دنیا میں مجھے اور آپ کو امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. ہماری موت میں بھی امتحان ہے اور ہماری زندگی میں بھی امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. حیات بھی پیدا کی اور موت بھی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائیں کہ اچھا عمل کون کرتا ہے, تم میں سب سے اچھا عمل کون لاتا ہے ہماری بارگاہ میں. احسن اس میں تفضیل, دوسرے کے مقابلے میں اچھا کرنے کی کوشش کرنا. مزید, اس دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور بہت تھوڑی ہے, اور تھوڑی زندگی جب تھوڑی ہے تو اس کا جانا بھی طے ہے, اس کا ختم ہونا بھی طے ہے, اور موت بھی طے ہے, اور اسباب موت بھی طے ہیں. اور ایک کو اگر موت آئے تو دوسرے کو آٹومیٹک نہیں آتی. آٹومیٹک کا کوئی نظام نہیں ہے دنیا میں, اللہ کی دنیا میں. دنیا اللہ ہی کی ہے. جیسے ایک کو بیماری آئی تو دوسرے کو آٹومیٹک نہیں آتی. آٹومیٹک کوئی چیز نہیں ہے. حکم جدید, حکم مستقل, ٹھیک ہے, وبائی چیز ہے, بہت سو کو آ رہی ہوتی ہے, لیکن ہر ایک کو اللہ کے حکم سے ہی آئے گی. غیر مسلم کے مسلم کے اعتقاد میں یہ فرق ہے. احتیاط تو سب کو کرنی پڑتی ہے, لیکن اعتقاد, اسلامی عقیدہ الگ ہے, غیر اسلامی عقیدہ الگ ہوتا ہے. جو احتیاطی تدابیر ڈاکٹروں کی طرف سے تجویز ہو جاتے ہیں اور مناسب سمجھ کے حکومت پاس کر لیتی ہے انتظامی اعتبار سے, چاہے اس کے کچھ بھی وجوہات ہوں, چونکہ خفیہ وجوہات بعض مرتبہ دوسرے بھی ہوتے ہیں, کچھ بھی وجوہات ہوں, پابندی تو کرنی پڑتی ہے انتظامی اعتبار سے. مگر عقیدے کے اعتبار سے جو اسلام کا عقیدہ ہے وہ چھوڑ نہیں سکتی. اسی کا تو امتحان ہے کہ اسلامی عقیدے کو چھوڑتا ہے بندہ یا نہیں چھوڑتا ہے. دجال جو آئے گا وہ, اس کا چیلنج جو ہے نا, وہ اسلامی عقیدے کو ہوگا کہ میں ایسا کر رہا ہوں نا, اب چھوڑو اسلامی عقیدہ. میں پانی پرسا رہا ہوں نا, اور کیا ہونا. میں غلہ اگا رہا ہوں نا, اور کیا ہونا. میں آدمی کو کاٹ کے دو حصے دو پیس میں بنا کے اس کو زندہ کر رہا ہوں نا, اور کیا ہونا. میری طرف منسوب کرو موت و حیات کو, میری طرف منسوب کرو عزت و ذلت کو, غنا اور فقر کو. جو اس کے ماننے والے رہیں گے ان کو نواز دیں گا, جو ماننے والے ہوں گے ان کو نواز دے گا, اور جو نہیں ماننے والے ہوں گے وہ بھوک مریں گے, ان کو بھوکو مرنا پڑے گا. اس کے ساتھ جنت ہوگی, اس کے ساتھ جہنم ہوگی. اس کی آواز کا کوئی مسئلہ نہیں, پوری دنیا میں اپنی آواز پہنچانے پہ قادر ہوگا. اس کے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں, پوری دنیا میں وہ جائے گا, کوئی گلی کوچا نہیں چھوڑے گا 40 دن کے اندر جس میں نہ گھوما ہو. پوری دنیا کے کسی کے سوائے مکہ اور مدینہ کے, سوائے مکہ اور مدینہ کے پوری دنیا میں کوئی گلی کوچا نہیں چھوڑے گا جو 40 دن میں نہ گھوم چکا ہو. جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, سواری اس کے پاس عجیب و غریب ہوگی. حدیث میں سواری کے لیے تو گدھے کا لفظ استعمال ہوا ہے, لیکن اس کے گدھے کے کان بڑے عجیب بتائے گئے ہیں. اس کے کان 30-30 ہاتھ کے ہوں گے. دجال کے کان, دجال کی سواری کے کان 30 ہاتھ کے روایتوں میں ہیں. اور چارٹر پلین جو ہوتا ہے چھوٹا, اس کے دونوں پنکھے 30-30 ہاتھ کے ہی ہوتے ہیں. پھرے گا جہاں چاہے گا اور کہے گا میں رب ہوں. اعتقاد کو چیلنج ہے اور کچھ نہیں ہے. کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, رہنے سہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اس اعتقاد کو قبول نہیں کرے گا تو جینا حرام کر دوں گا. یہ ہے مسئلہ. دجال یہ فتنہ لائے گا اور یہ استدراج ہے اللہ کی طرف سے. دجال کو بھی یہ طاقت اللہ ہی دیں گے, دجال کو یہ طاقت اللہ ہی دیں گے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ طاقت اللہ ہی نے دی تھی. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, مادرزاد اندھے کو اچھا کر دیتے تھے, مٹی کا پرندہ بنا کے اڑا دیتے تھے. ان یخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ, میں بناتا ہوں تمہارے واسطے مٹی کا پرندہ اور اس میں پھونکتا ہوں, اللہ کے حکم سے وہ اڑ جاتا ہے. مادرزاد اندھے پہ ہاتھ پھرا دیتے تھے اچھا ہو جاتا تھا, مبروس پہ ہاتھ پھرا دیتے تھے اچھا ہو جاتا تھا, کوڑی پہ ہاتھ پھرا دیتے تھے اچھا ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں اور دجال کے استدراجات میں غیر مسلم کے ساتھ جو چیز خاص ہوتی ہے خرق عادت, عادت کے برخلاف, اس کو استدراج کہتے ہیں, اس کو کرامت بھی نہیں کہتے, معجزہ بھی نہیں کہتے. کرامت عزت کی چیز ہے, عزت ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اس لیے اولیاء اللہ کی کرامت ہوتی ہے. غیر اولیاء اللہ کے پاس کو بھی یہ چیزیں بعض مرتبہ حاصل ہوتی ہے خرق عادت کی, وہ استدراج کہلاتی ہیں. بزرگان دین کی کسی زمانے میں بڑی ولایتیں بہت عام تھیں, اولیاء اللہ کی کرامتیں کسی زمانے میں بہت ہوا کرتی تھیں, کیونکہ ان کے مجاہدے اس ٹائپ کے ہو گئے تھے, ان کی ریاضتیں ایسی تھیں, ان کا نفس ناطقہ اتنا لطیف ہو جاتا تھا کہ اس سے خرق عادت والے واقعات بہت پیش آتے تھے. اسی زمانے میں ان کا دیکھے دیکھی غیر مسلم بھی محنت کرتے تھے, مجاہدے کرتے تھے, ریاضت کرتے تھے, ان کو بھی کچھ چیزیں مل جاتی تھیں, وہ استدراج ہوتا تھا, وہ کرامت ہوتی تھی. حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں مشہور ہے نا, ان کے زمانے میں ایک جوگی تھا, اس نے کہا میں بھی حق پر ہوں, میں بھی اڑتا ہوں, ٹھیک ہے مسلمان بھی ہوں گے لیکن میں بھی ہوں. غیروں کا عقیدہ ایک یہ ہے کہ حق میں تعدد ہے, حق ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں ہے, اسلام ہی ایک راستہ نہیں ہے, اسلام کے علاوہ سے بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں آپ. یہ عقیدہ غیروں میں ہوتا ہے. اسلام کا عقیدہ ہے حق میں توحد ہے, حق واحد ہے, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من, اسلام کے علاوہ جو دین لے کر آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا, چونکہ حق تعالیٰ نے اپنے طرف آنے کا جو راستہ مقرر کیا اس سے ہی آنے دیں گے. جو گیٹ اپنے لیے بنائے انہوں ادھر سے جو جائے گا وہ پہنچے گا. کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی گیٹ بنا لے گا تھوڑی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا. تو حق میں توحد ہوتا ہے, توحد بنے واحد ہونا, تعدد بنے متعدد ہونا. تو یہ عقیدہ تھا اس زمانے میں, کہا کہ بھائی میں بھی حق پر ہوں, دیکھو میں بھی, مجھے بھی اتنی بڑی خاص بات حاصل ہے کہ میں اڑتا ہوں ہوا میں. اس زمانے کے بادشاہ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ بھائی یہ ایسی بات کہہ رہا ہے. بادشاہ نے کہا کوئی ہونا چاہیے, کیا کریں بھائی, اللہ والوں کے پاس جاؤ, ہر زمانے کا علاج اللہ پاک رکھتے ہیں اس کے حساب سے. تو کہاں جائیں کہاں جائیں کہاں جائیں, حضرت سلیم چشتی کے پاس پہنچ گئے. حضرت نے فرمایا, حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ایسی ایسی بات ہو گئی ہے, اگر کوئی آپ حل نہیں نکالیں گے تو بڑا فتنہ ہو جائے گا, امت گمراہ ہو جائے گی, لوگ اس کے چیلے بن جائیں گے. تو بولے کرنا کیا ہے؟ تو بولے انہیں اڑائے آپ بھی اڑو, یا کوئی اسی کسی کو اڑاؤ, کچھ کرو اس کا. تو حضرت نے فرمایا کہ وہ اگر اڑ رہا ہے آسمان پہ بیٹھے بیٹھے اور میں بھی اس کے ساتھ میں اڑ گیا تو پھر بھی کنفیوژن رہے گا, لوگ بولیں گے ٹھیک ہے تم بھی صحیح ہے تم بھی صحیح ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو بولے حضرت اس کا حل کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ میرے جوتے لے جاؤ, جب انہیں اڑے گا تو میرے جوتے اڑیں گے, اور جہاں تک یہ اڑ سکتا ہے یہ بھی اس کے ساتھ اڑیں گے, اس کے ساتھ اس کے سر پہ مار کے نیچے لائیں گے, اس کو سر پہ مار کے نیچے لائیں گے. ایسے ہی ہوا, تب لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں بھائی اسلام الگ ہے. تو غیر کے ساتھ میں استدراج ہوتا ہے, اپنے کے ساتھ کرامت ہوتی ہے, اور اگر پیغمبر ہو تو معجزہ ہوتا ہے وہ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے اور دجال کو استدراج ملے گا, اور دونوں میں دونوں سیم سیم ہے, ذرا بہت چیزوں میں مشارکت ہے, ایک جیسا پن ہے, اور بہت راز ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اتار کے دجال کو مارنے میں. عیسیٰ علیہ السلام ماریں گے دجال کو، وہ کسی اور کے قابو میں آنے والا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے ان کو اٹھا کے آسمان پہ رکھا ہے. سارے نبیوں نے مل کر یہ وعدہ کیا کہ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے. نصرت کہتے ہیں کام میں شریک ہونے کو. اطاعت الگ چیز ہے، نصرت الگ چیز ہے. ہم مسلمانوں کو سمجھنے میں ایک غلطی یہ بھی ہوئی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعی ہے خالی ہمارے ذمے سمجھ رہے ہیں. سرکار کی غلامی اور اتباع بھی ہمارے ذمے ہے، سرکار کی نصرت بھی ہمارے ذمے ہے. اتباع بھی کرنی ہوگی، ان تطیعوہ تہتدوا، نقش قدم پر چلنا ہوگا، ہر ہر بات کو فالو کرنا ہوگا جس کو فالو کرنے کو کہا گیا، بات ہو یا کام ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو کام ہے اس کام میں حصہ ڈالنا ہوگا، اور ان کی نبوت کو پھیلانے میں جان و مال کو لگانا ہوگا، چونکہ ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. تو ان کی بات پہنچانا اور اس میں اپنا جان و مال کا حصہ ڈالنا، اور ان کی نبوت عالمی ہے تو ان کی بات پہنچانا اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا، یہ نصرت ہے. نیک کام الگ چیز ہے، مخلوق کی خدمت الگ چیز ہے. غریب بچوں کی شادی کرا دینا، مقروضوں کے قرضے ادا کروا دینا، یتیموں کی مدد کر دینا، سر پہ ہاتھ رکھنا، ان کی کفالت کر لینا، ان کا خرچہ برداشت کر لینا، بیواؤں کی مدد کر دینا. مسلمان پریشان حال ہے تو اس پریشانی میں کام آنا، کہیں سیلاب آ گیا وہاں مدد کر دینا، کہیں طوفان آ گیا وہاں مدد کر دینا، کہیں زلزلہ آ گیا وہاں مدد کر دینا، آفات سماوی واردی سے، یہ سب کے سب خیر کے کام ہیں اور اس میں مسلمان کے مال کا حصہ ہے، یہ مسلمان کو کرنا پڑے گا. لیکن یہ تیسرا کام ہے، اپنی ذات پہ خرچ کرنا پہلا کام، اپنے بیوی بچوں پہ خرچہ کرنا دوسرا کام، ضرورت مند انسانوں پر اور مسلمانوں پر خرچ کرنا تیسرا کام، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے خرچ کرنا چوتھا کام. اس چوتھے کام کا نام نصرت ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قیامت تک جائے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی بات پورے عالم میں جائے، چونکہ آپ عالمی نبی ہیں. کوئی ایک ملک کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ، کسی اقلیم کے ساتھ نہیں ہے خاص، پورا عالم اور قیامت تک کا ٹائم. اور مخلوقات میں انسان اور جنات، انسانوں تک بھی جانا ہے، جنات تک بھی جانا ہے. اور رحمت للعالمین کی جو شان ہے وہ آخرت میں بھی ہے، وہ تو قیامت کے بعد بھی ہے، لیکن کام قیامت تک ہے. آخرت میں بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سامنے آئے گی نا، میدان حشر میں بھی سامنے آئے گی نا. اسی لیے شفاعت کبریٰ آپ کا حق ہے، مقام محمود آپ کا حق ہے، کوثر آپ کو دیا گیا ہے، لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے فرما بردار بندوں کو جمع کرنے کا جو جھنڈا ہے اس کو لواء الحمد کہتے ہیں. اس جھنڈے تلے وہی جمع ہوں گے جو اللہ کے سچے بندے ہوں گے، اس کو لواء الحمد کہتے ہیں. وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. خود حضور نے فرمایا لواء الحمد بیدی، حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، مقام محمود مجھے دیا جائے گا. ایک ایسی کرسی، ایک ایسی جگہ، ایک ایسی سیٹ، ایک ایسا تخت جو پوری کائنات میں ایک ہی کے لیے ہے، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ فروز کیا جائے گا. پتہ چلے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی محبوبیت کیا ہے اللہ کے پاس، آپ کی حیثیت کیا ہے عالم میں، دونوں عالموں کے اندر. انسانوں کو جب پتہ چلے گا کہ وہ یہ ہے، تو شفاعت کبریٰ رحمت للعالمین کی شان بعد میں بھی سامنے آنے والی ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر سامنے آنے والی ہے. لیکن کام آپ کا قیامت تک کا ہے، اس قیامت تک کے کام کو بڑھانا یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ نصرت ہے. بات آپ کی پھیلانا یہ امت کی ذمہ داری ہے، یہ نصرت ہے، جو ہر امتی کے ذمے ہیں، میرے اور آپ کے بھی ذمے ہیں، اور یہ حضور کے حقوق میں سے ہے، یہ رائٹ ہے آپ کا بندے پر، امتی پر. ہم گنہگاروں پر حضور کا ایک حق ہے، اس کو ادا کرو بولے تو ہم آگے پیچھے ہو رہے ہیں. کتنی محرومی کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، بیوی کے حق کو آدمی کیسی خوشی خوشی ادا کرتا محبت میں، مگر جس سے محبت ہے اس میں ادا کرتا، ادا تو دوسری سے بھی کرتا جس سے لڑائی ہے، کرنا تو پڑتا ہے، مگر اگر محبوب بیوی ہے، پسندیدہ بیوی ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والی نہیں ہے، اس کو اس کی خدمت کرنے، اس کا حق ادا کرنے، اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آدمی کتنا خوشی سے آگے بڑھتا ہے، اپنے بچوں کا حق آدمی کتنی خوشی سے ادا کرتا ہے، بچوں کے کپڑے بنانا ہے، عید آ رہی ہے بھائی، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، بچوں کی تعلیم ہونا ہے، اس کی فیس ہونا ہے، ان پرسن نہیں جا سک رہے ہیں تو آن لائن کا سسٹم ہے، اس میں یہ چیزیں دلانا ہے، سب چیزوں کی خیر خبر رکھتے ہیں، بیوی کا حق ادا، بچے کا حق ادا، ماں باپ کا حق ادا، استاد کا حق ادا، باس کا حق ادا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، امتی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کا حق ہے بھائی، ہمارے دلوں نے قبول ہی نہیں کیا اس بات کو، بتاؤ کتنی محرومی کی بات ہے، تو دین پھیلانے کے اندر نصرت ہوتی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی نصرت کا، پورے سارے پیغمبر نصرت کا وعدہ کیے ہیں، اور تقدیر سے سارے پیغمبر اس دنیا میں آ کے چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی پہلے ہی آئے، تو پورے نبیوں کی طرف سے نمائندہ بن کے نصرت کے کام میں شرکت کرنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسیٰ علیہ السلام آخر وقت میں اترنے والے ہیں، اور چونکہ دجال اور اس کی فوج کے ساتھ میں لڑائی چل رہی ہوگی مسلمانوں کی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام آ کے اس کو مار کے نصرت کا کام کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں اعلان فرما دیں گے اما السیف و اما الاسلام، اب تیسری شکل نہیں ہے، دنیا میں اب کسی کو جینے کا حق نہیں ہے اسلام کے بغیر، یہ میں اور آپ بولیں گے تو لڑائی ہو جائے گی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے تو ان سے لڑنے کون آئے گا، اور جو آئے گا وہ مرے گا، عیسیٰ علیہ السلام خود بول دیں گے، اپنوں کو بھی بول دیں گے، ان کے ماننے والوں کو بھی یہی بولیں گے، اما السیف و اما الاسلام، خبردار میری بات نہیں کرنا، اب تو جو سب سے بڑے تھے وہ آ گئے، ان کی بات ماننے کا ہے، میں تو ان کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے آیا تھا، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعدی، خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والے ہیں، اس کام کے لیے تو میں آیا ہوں، تو میں تو ان کا انٹروڈکشن دینے کے لیے آیا تھا، وہ آ گئے تو تم ادھر کدھر، میں خود ان کی طرف ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھائے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی حکمت سے پردہ فرمائے گئے، آپ کو زمین میں ہی رکھا گیا روضہ مبارک میں، تو ایک عیسائی ایک بڑے عالم صاحب کے پاس گیا اور ذرا لمبا سفر کر کے پوچھا ان سے، مطلب سیدھا کان پکڑ ناک پکڑنے میں جائے تو الٹی پکڑا، انہیں بولا کہ ایک صاحب سوئے ہوئے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی راستہ بھٹک گیا چورستے پہ آ کے، نکڑ پہ آ کے ایک آدمی راستہ بھٹک گیا، ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانا، دو صاحب ہی نے وہاں پہ، ایک صاحب سوئے ہوئے ہیں اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کس سے پوچھنا راستہ، سوال سمجھ میں آ گیا، یہ عیسائی پوچھا، عیسائی ایک عالم صاحب سے پوچھا، ایک آدمی راستہ بھٹک گیا ہے اور نکڑ پہ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جانا، اور وہاں پہ دو صاحب آنے ہیں، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک صاحب سوئے ہوئے ہیں، کس سے پوچھنا، تو عالم صاحب اللہ پاک علماء کرام کو وقت پر بڑا جواب سوچ جاتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو سوئے ہوئے ہیں نا ان سے پوچھنا، بولے ایسا کیسا، تو بولے جو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ سوئے ہوئے اٹھنے کے بعد پوچھنے کے واسطے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے نہیں پوچھنے کا ہے، جو سوئے ہوئے ہیں ان سے ہی راستہ پوچھنے کا ہے، کیونکہ انہوں بھی اس واسطے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو خیر یہ بات چلی اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں یا دجال کے استدراجات میں مشارکت ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ چیزیں دکھا کے اللہ کی طرف بلائے کہ مجھ سے یہ چیزیں دکھ رہی ہیں لیکن میں نہیں کر رہا ہوں، پرندے کو زندہ میں نہیں کر رہا ہوں، مردے کو زندہ میں نہیں کر رہا ہوں، قم باذن اللہ، قبر پہ جاتے اس کو تھوڑا اور بس صحیح، قبر پہ جاتے اور کہتے قم باذن اللہ، اچھا بعض مرتبہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں ہوتا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی قبر پہ جا کے بولے قم باذن اللہ، انہوں اندر سے اٹھ کے بولے کیا قیامت ہوگی کیا، تو بولے نہیں میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے، اس وجہ سے مجھے نہیں پتا تھا آپ آرام کر رہے ہیں یہاں پر، میں نے کہا قم باذن اللہ، اب آپ اندر سے آگے مہربانی تشریف لے جائیے، پھر بھیجا دیا ان کو، تو غرض یہ ہے کہ قم باذن اللہ بولتے تھے، مردہ اندر سے باہر آ جاتا تھا اللہ کے حکم سے، پرندے کو اڑا دیتے تھے،
مادرزاد پیدائشی طور پر جو نابینا ہے اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرے تو اچھا ہو جاتا تھا. وہ نبی حکم بیمات اکلون, کون کیا کھا کے آیا وہ بولتے تھے, بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون گھر میں کیا کیا کھا کے آیا. وہ مات دخرون, گھر میں کس کے کیا رکھا ہوا ہے کہاں رکھا ہوا ہے وہ بولتے تھے, وہ معجزہ تھا ان کا. وہ مات دخرون فی بیوتکم, جو تم اپنے گھروں میں ادخار کرتے ہو, ادخار ازدخار سے ہے, ازدخار ذخیرہ سے ہے, جو تم ذخیرہ رکھتے ہو اپنے گھر میں وہ میں بول سکتا ہوں, اس لیے اگر میں بولوں نا مال لاؤ بول کے تو میرے سے جان نہیں چرانا, میرے سے میرے کو گول نہیں پھرانے کا ہے, مجھے پتہ ہے کہ تمہارے گھر میں کیا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ یہ سارے معجزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی نہیں تھے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری, سارے پیغمبروں میں جو کمالات تھے وہ سرکار میں اکیلے میں تھے, اس سے بہت زیادہ تھے, بلکہ سارے پیغمبروں کے کمالات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا فیض ہے. آپ کی نبوت پہلے ان سب سے بھی پہلے سے ہے. کنت نبین و آدم بین الماء والطین, تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں تھیں. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 20 مثقال سونا دے دو چھوڑ دیں گے آپ کو. جنگ بدر میں قید ہو گئے تھے قیدی, جنگ بدر کے قیدیوں میں حضرت عباس حضور کے چچا بھی تھے, اور حضرت عباس اگرچہ اندر سے مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابو جہل سے دوستی تھی, ابو جہل سے دوستی تھی, دوست کے اصرار پہ چلے گئے تھے. دوستی میں آدمی کہاں کہاں تک چلا جاتا ہے, دوست کیسا پھنستا ہے. حضور نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے یہ دیکھو کہ اس کا کس کا دوست کون ہے. فل ینظر احدکم الی من یخالله, ہر ایک کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس سے اس کی دوستی ہے, چاہے نوجوان بچے ہوں ہمارے اور چاہے ہمارے بوڑھے بوڑھے ہوں, ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں. ایک سرکل ہوتا ہے جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, قہوہ پینا, ہوٹلنگ کرنا, پائے کھانا, وہ کھانا, یہ چلتی رہتی نا دعوتیں ہوتے ہیں, پکنک. اگر وہ دیندار ہے تو اس کے اندر دین آئے گا, اگر وہ بے دین ہے تو اس میں بے دینی آئے گی, اگر اس کی زبان صاف ستھری ہے تو اس کی زبان بھی صاف ستھری رہے گی, اس کی زبان پہ ماں بہن کی گالیاں ہر وقت رہتی ہیں اس کی زبان پہ بھی چڑھ ہی جائیں گی, وہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ بھی نماز نہیں پڑھے گا, صحبت کا اثر ہو جائے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید ہو گئے تو قیدیوں کے ساتھ میں یہ طے ہوا کہ فدیہ لینا ہے, فدیہ میں طے ہوا کہ 20 مثقال سونا لینا ہے ایک ایک سے. تو عباس حضرت عباس سے حضور نے فرمایا 20 مثقال سونا دے دو, چونکہ قیدی تو سب کی امانت ہے کچھ نہیں بول سکتا. تو بولے میرے پاس کہاں ہے پیسے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی کے پاس میں جو مال رکھا کے آئے وہ کیوں نہیں دے رہے. حضرت عباس چچا ہے نا بھائی, ام فضل چچی ہیں. بولے ام فضل کے پاس جو رکھا کے آئے وہ کیوں نہیں دے رہے. تو بولے تجھے کیسے معلوم, بھتیجے ہیں نا حضور. تو بولے تجھے کیسے معلوم. تو بولے مجھے انہوں نے بتایا کہہ رہے ہیں تیرے تمہارے پاس ہے. خیر انہوں نے چچی کے پاس سے, ام فضل کے پاس سے مال منگوایا اور پھر دیا, اور آزاد ہوئے, فدیے سے خلاصی پائی, فدیہ دے کر قید سے خلاصی پائی. غرض یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ جو معاملات تھے اس میں وہ اللہ کی طرف بلاتے تھے ان سب چیزوں کو کر کے, میں نہیں کر رہا ہوں اس کے پیچھے اللہ ہی کہا تھے, دکھ رہا ہے یہاں سے. دجال انہیں چیزوں کو کرے گا, اپنی طرف بلائے گا, یہ میں کر رہا ہوں لہذا مجھ پر ایمان لاؤ, حالانکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوگا, استدراج کے طور پر, ڈھیل کے طور پر, آزمائش کی انتہا. انسانوں پر اس سے بڑی کوئی آزمائش نہیں آئی, اس کے بعد بھی نہیں آئے گی, آزمائش کی انتہا. حضور نے فرمایا کہ جب وہ آیا بلکہ معلوم ہو جائے تو سامنے مت جانا, چونکہ سنبھالنا اپنے کو آسان نہیں, بچانا اپنے کو آسان نہیں, سامنے مت جانا, پیچھے پیچھے ہی رہنا, دور دور ہی رہنا. دیکھیں گے تو صحیح کیا کر رہا ہے, دیکھیں گے تو صحیح کیا بول رہا ہے, دیکھیں گے تو صحیح کیا دکھا رہا ہے. جانے کے بعد آدمی متاثر ہو جاتا ہے, انسان متاثر ہونے والی مخلوق ہے, ہم سب متاثر ہو جاتے ہیں, اس لیے اپنے کو بچانا پڑتا ہے غلط جگہ سے, غلط ماحول سے, غلط میٹنگوں سے, غلط گیدرنگ سے, غلط کتابوں سے, غلط سورسز سے, غلط آڈیوز سے, غلط کلپ سے. صبح سے شام تک کلپ دیکھتے بیٹھیں گے, الٹے پلٹے, ہودا بےہودا, بےہودا کا الٹا کر رہا ہوں ہودا, صحیح غلط, اچھے برے, سچے جھوٹے, کہاں تک اپنا دماغ بچا پاؤ گے بھائی, کہاں تک شبہات دور کر پاؤ گے اپنے. اب شبہات کو وسوسوں کو، کنفیوژن کو، یہ بندر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ پیٹھ پہ بیٹھ کے کھجاتا رہتا ہے۔ اب وہ بندر لے آ کے مولوی کی پیٹھ پہ بٹھانا چاہتے ہیں، تجھے اس کو بھی کھجانا تھوڑی دیر، بولے آپ کئی کو پالے یہ مصیبت۔ اس لیے ایک سیف ماحول میں کیوں نہیں رہتے، محفوظ ماحول میں، محفوظ اعمال میں، محفوظ طریقۂ کار میں کیوں نہیں رہتے؟ اس میں حفاظت ہے اپنی۔ وہ فتنے میرے دوستو دنیا میں جو آ رہے ہیں، ان میں ایمان کا ہی مسئلہ ہے۔ اس وقت جو وبائی مرض آیا ہوا ہے نا، اس میں زیادہ نقصان ایمان کو ہو رہا ہے جی۔ یہ جو وبائی فتنہ اس وقت آیا ہوا ہے نا، اس میں زیادہ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ ایمان کو ہو رہا ہے، عقیدے کو ہو رہا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ میاں ایک کو دینا چاہ رہا تھا، ہو گیا 10 کو، تو اللہ میاں کی چلی نہیں رہی دنیا میں، بولے یہ عقیدہ صحیح ہے؟ یہ ایک اونٹ کو خارش ہونا تھا، ہو گئی 10 کو۔ حضور نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کس سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو خارش بھی اللہ کے حکم سے ہوئی، تو اب دوسرے کو بھی اللہ کے حکم سے ہوگی، تیسرے کو بھی اللہ کے حکم سے ہوگی۔ بابا عام ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کے حکم سے، ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئی چیز، یہ مطلب نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے مستقل حکم کے ساتھ ہوگا۔ جتنوں کو بیماری یہ لگے گی مستقل حکم سے لگے گی، اور جتنے اس سے بچیں گے وہ اللہ کے حکم سے بچیں گے، جتنے مریں گے وہ اللہ کے حکم سے مریں گے، اور جتنے مریں گے وہ وقت سے پہلے نہیں مرتے، جو مرنے کا ٹائم ہے تبھی مرے، اور جس چیز سے مرنا طے ہے اسی چیز سے مریں گے، کسی اور چیز سے نہیں مر سکتے تھے۔ اگر کسی کو جوانی میں مرڈر کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ وقت سے پہلے مرا، وقت سے پہلے نہیں مرا، یہی مرنے کا ٹائم تھا اس کا، اپنے وقت پر مراؤ۔ وقت سے پہلے نہ بارش ہوتی، وقت سے پہلے نہ کسی کی موت آتی۔ ارے اوکالی بارش ہے، وقت سے پہلے ہو گئی ہے، احتیاط نہیں رہی ہماری زبانوں میں، بے احتیاطی نہیں کرنا ہے، کوئی کام اتفاقی نہیں ہے اللہ کے پاس، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخابی ہے، فیصلے کے ساتھ ہے، تقدیر کے ساتھ ہے۔ ایسے آدمی اپنے وقت سے پہلے نہیں مرتا، جوانی میں بھی کوئی مرا تو وقت سے پہلے نہیں مرتا، معلوم نہیں تھا ہمارے کو، اور ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ تب مر جائے گا۔ یہ ہمارے خلاف اندازہ ضرور ہے وہ، کہ ہمیں ہم اس ہمارے لیے ایکسپیکٹڈ نہیں تھی یہ چیز، ہم اس کی توقع نہیں رکھ رہے تھے، کیسے جوانی بھری جوانی میں نکل جائے گا بولے، مگر اللہ کے پاس تو تھا نا، طے تھا۔ اور اسی سے تو شروع سے ڈرایا گیا، دیکھو موت کا وقت مقرر ہے، تمہیں نہیں بتایا گیا، ہمیشہ تیار رہنا، اسی سے تو ڈرایا گیا کہ موت کا وقت مقرر ہے، ان کے پاس سے طے ہے، تمہیں نہیں بتایا گیا۔ زندگی میں کب تک رہو گے اور کب یہاں سے نکل جاؤ گے کچھ نہیں پتا ہے، لہذا ہر وقت تیار رہو، موت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھو، دن میں 20 مرتبہ اس کا دھیان کیا کرو، اور زندگی کو اتنا عارضی سمجھو، اور ہے بھی اتنی عارضی، اس سے دل مت لگاؤ اپنا، ساری ہیبت اور گھبراہٹ کیا ہے؟ اتنا جھمیلا جو دنیا کا پالا ہوا ہے، یہ سارا نکل جائے گا، یہ سب چھوٹ جائے گا، یہ مزے چھوٹ جائیں گے، یہ اچھے مکانات نکل جائیں گے، یہ جنا بیوی بچوں سے ہماری جدائی ہو جائے گی، کیا ہوں گا، کیسا ہوں گا، کیسا ہوں گا، تم کو کون بولا تھا اس میں دل اپنا پھنسانے کو؟ اسی کی محنت کرنا ہے کہ اس عارضی دنیا میں دل پھنسا ہوا نہ رہے، اور کسی بھی وقت آدمی کو بلا ہوا آئے تو جانے کے لیے تیار ہو۔ بولنا بہت آسان ہے لیکن حقیقت اس کی بہت مشکل ہے، ایک محنت کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ہر وقت یہ رومال لے کے تیار ہوں، جب بھی اسرائیل علیہ السلام آئیں گے چلو بولوں گا، بولے ایسا بولتے تھے، جب بھی ان کو آنا ہے آ جائے، میں ہر وقت تیار ہوں، بولتے ایک سیکنڈ کی دیر کی ضرورت نہیں ہے، اور ہوگی بھی نہیں دیر، مگر تیاری ویسی ہونا چاہیے۔ وہ فضائل اور صدقات کے اندر حضرت شیخ نے کیسے کیسے واقعات لکھے ہیں موت کی تیاری کا۔ ہارون رشید کو ایک بزرگ نے جو ہے نا مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے؟ کہ میں تیاری کیا کر سکتا ہوں، میں تو گنہ گار آدمی ہوں۔ اچھا فی الحال ہے یا تھوڑی سی دن لیٹنے کی جگہ ہے؟ جھٹک کے بولے میں جا رہا ہوں، خدا حافظ، لیٹ گئے، قصہ ختم ہو گیا، انتقالی ہو گیا۔ یہ اتنی عارضی ہے میرے دوستو، بہت تھوڑے دنوں کے لیے، وہ سبق اللہ پاک دے رہے ہیں، ہم ڈر جاتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے والا اس کی تسلی، تقدیر پر ایمان نہیں لانے والا اس کی تسلی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تقدیر پر ایمان جس کا نہیں ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، उसको सुधरता नहीं है, वो मरने से पहले मरने के हालात में चला जाता है, उसकी नींद खराब हो जाती है, टेंशन हो जाती है। और जिसका तकदीर पर ईमान है उसको पता है कि वही होगा जो होना है, जो अल्लाह पाक ने तय फरमाया है। मरना अगर तय है मरना ही पड़ेगा, नहीं चाह रही तबीयत सही है अपनी जगह पर, मगर वो जब लाएंगे तो क्या कर सकता बंदा, कुछ नहीं कर सकता, ज़्यादा तैयारी कर लो उसकी। किसी भी वक्त मेरे दोस्तों अल्लाह का हुक्म आए तो जाने के लिए तैयार रहना, ये मुसलमान की शान है। और किसी भी तरह के हाल आए उन सब में हर हर एक्शन को, हर हर हरकत को, हर हर हाल को, हर हर वाक़े को डायरेक्ट अल्लाह की तरफ मंसूब करना है, ये अकीदा है हमारा, ये ईमान है। अल्लाह करने वाले हैं, ला फ़ाइला इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई करने वाला नहीं है। ला रब्बा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं है। ला मुहिया इल्लल्लाह, ला मुमीता इल्लल्लाह, ला नाफिया इल्लल्लाह, ला दारा इल्लल्लाह, ला मुइज्जा इल्लल्लाह, ला मुज़िल्ला इल्लल्लाह, ला गनिया इल्लल्लाह, ला मुफ़क़िरा इल्लल्लाह, ला मुग़निया इल्लल्लाह, वला मुफ़क़िरा इल्लल्लाह। फ़ख्र देना, गिना देना अल्लाह पाक के हाथ में, गिना देना और राहत देना ये अल्लाह के हाथ में है। गिना अलग है, राहत अलग है। वानहु हुवा अग़ना व अक़ना, वही गनी बनाता है, वही राहत राहत देता है। अकना के दो तर्जुमे हैं, एक अकना का तर्जुमा अफ़करा है, वही गनी करता है, वही फ़कीर करता है, और एक तर्जुमा है वानहु अग़ना व अराहा, वही गनी करता है, वही राहत देता है। इस आयत में ये मज़मून दिया गया है कि हर गनी राहत में नहीं होगा, हर पैसे वाला राहत में होना ज़रूरी नहीं है। पैसे वाला नहीं होकर भी राहत में रह सकता है, पैसे वाला होकर भी राहत में हो सकता है, पैसे वाला होकर भी राहत से खाली हो सकता है। हाँ, हमारी आंखें मुशाहिदा कर रही हैं इस बात को, सारी दुनिया देख रही है। और फ़कीर होकर भी राहत में रह सकता है, अब बेराज भी हो सकता है। सब चीज़ अल्लाह पाक के हाथ में है मेरे दोस्तों। इसलिए जो हमारा अपना काम है करने का, उसकी तरफ फोकस, उसको उस पर ध्यान देना है। जिस इम्तिहान के लिए इस दुनिया में मुझे आपको अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है, उस इम्तिहान का एक ज़ाबता बहुत अहम है अल्लाह पाक के पास, उसको बहुत ध्यान से सुनना है। मेरा जहन अभी हमारे इमाम साहब ने कुरान पाक जो पढ़ा नमाज में, तो उसकी वजह से मुंतकिल हुआ इधर। इन्नहुम फितियतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू। ये असहाब कहफ का तज़किरा है, सूरह कहफ के शुरू में वही आयतें पढ़ी है मौलाना ने, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने असहाब कहफ का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो एक नौजवानों का ग्रुप था जो अपने रब पर ईमान लाया, आमनू बिरब्बिहिम, और जैसे जैसे वो ईमान लाते गए वैसे वैसे हम उनकी हिदायत में इजाफा करते गए। तो इसका मतलब ये कि हिदायत में इजाफे का एक ख़ास मफहूम भी है जो हमारी गिरफ्त में आसानी से नहीं आता। इंसान की अंदरून की रोशनी, अंदरून की हलावत, अंदरून से अल्लाह का एक ताल्लुक, अंदरून से अल्लाह की तरफ जज्ब खिंचाव, अंदरून से अल्लाह की मर्जी के साथ वाबस्तगी और चिपकना, इन्नहुम फितयतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। उसके बाद हक तआला शानहू एक बात फरमा रहे हैं मेरे दोस्तों, वो ये है कि वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू। बहुत सख्त हालात थे नौजवानों के, जान के लाले पड़े हुए थे, गिरफ्तारी का वारंट उनके लिए जारी था, मौत की सज़ा उनके लिए सुना दी गई थी, क्योंकि वो ईमान ला चुके थे, और जो बादशाह था वो मुशरिक था, उसी बादशाह का नाम दकियानूस था। ये क्या दकियानूसी बातें कर रहे हैं बोलते ना, तो दकियानूस उनके असहाबे कहफ के बादशाह का नाम था, वो मुशरिक था, ये लोग ईमान ले आए थे। उस वक्त का मजहब सच्चा ईसाई था, ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकारों का किस्सा है ये। तो उस वक्त के ये अल्लाह वाले थे, नौजवान थे, बाज़ कहते हैं पाँच थे, छठा उनका कुत्ता था, बाज़ कहते हैं छः थे, सातवां उनका कुत्ता था, रब्बुहुम आलिमु बिहिम, अल्लाह पाक उनकी तादाद को ज़्यादा जानते हैं। उन्होंने सोचा कि हम अपनी जान दे देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन ईमान नहीं छोड़ेंगे, ईमान पे जमना है, ईमान पे रहना है, ईमान के तकाज़ों को पूरा करना है, ये उन्होंने तय फरमाया। तय करके निकल गए, जान तो बचाना है, कुछ ना कुछ तदबीर तो करनी है, بڑے بادشاہ اور اس کا پورا نظام. حق تعالی شانہ یہاں یہ بات فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے تحیہ کر لیا اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے تو ہم نے ان کا دل باندھ دیا، جمع دیا. یہ ہے وہ اصول اور اللہ پاک کی عادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان کا پہلا پوائنٹ، بہت اہم پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ حالات سب کے ساتھ رہیں گے، مجبوریاں سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں، پریشانیاں سب کو آ سکتی ہیں، لیکن جب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں کسی کا بات کے لیے اور بندے پر کوئی ذمہ داری ڈالیں، اس کو کوئی تقاضا دیں، اس کو کوئی حکم دیں، اس کو کوئی کام لگائیں، اس کو کوئی ذمہ داری دیں، تو بندہ اس وقت کرنا کیا ہے؟ حالات کو دیکھنا ہے، مجبوریوں کی طرف نظر رکھنا ہے، تصویف میں جانا ہے. تصویف کہتے ہیں صوفہ افعالو کو. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان کے بڑے حملوں میں سے تصویف ہے. تصویف صوفہ سے بنا ہوا لفظ ہے، اور صوفہ تصویف کی معنی ہے صوفہ افعالو. صوفہ افعالو کے معنی ہے ان قریب کروں گا، پھر کروں گا. یہ پھر کروں گا شیطان کا حربہ ہے اور شیطان کا حملہ ہے اور دھوکہ ہے. جیسے بولتے نا کل دے دیتا ہوں پیسے، اب کل گئے تو میں کل دیتا ہوں بولا تھا نا، پھر پرسوں گئے تو بولے میں کل دیتا ہوں بولا تھا. اسی وجہ سے یہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے دکانوں پہ، آج نقد کل ادھار. اب کل گئے تو کل کل کہاں ہیں وہ، تو کل تو پھر کل آئیں گا، سمجھ آ رہا نہیں؟ آج ہی ہے یہ، کل گئے تو بھی آج ہی ہے، پرسوں گئے تو بھی آج ہی ہے، پرسوں گئے تو بھی آج ہی ہے. تو شیطان کا ایک حربہ یہ ہے، وہ بولتا پھر کروں گا. اب وہ پھر کب آتا ہے؟ رمضان ہے نا، دوسرے عشرے میں کروں گا، تیسرے میں دیکھوں گا. تیسرا آیا نا رمضان کے بعد فوراً، رمضان کے بعد ہے، رمضان کے بعد نہیں بس بقری کے بعد فوراً، بقرعید آ گئے بس ربیع الاول کے بعد فوراً، شعبان میں، دسمبر میں یہ ہو جاتا، پھر رمضان آ جاتا. یہ صوفہ کو اتنا ڈھکیلنے کی مہارت ہے شیطان کو کہ موت تک ڈھکیل دیتا ہے. یہ لکھا ہے صوفہ سے، جیسے صوفہ کا کچرا ڈھکیلنے کی، صوفہ سے پانی جیسا ڈھکیلتے نا، کچرا جیسا ڈھکیلتے، صوفہ افعالو کے ذریعے سے شیطان کو ڈھکیلنے میں اتنی مہارت ہے کہ آدمی کی موت تک ڈھکیل لیتا ہے. اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو کھڑے ہوئے ہنستا ہے، بیٹا بن گیا بیوقوف، تجھے کیا گارنٹی تھی پھر کروں گا بول کے. 15 دن کے واسطے ادھار پر لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے ناراض ہو گئے تھے، تو 15 دن کے ادھار پر کیسے لیے چیز، 2 مہینے کے ادھار پر کیسے لیے چیز. صحابہ کی تربیت تھی خاص، ہمیں منع نہیں ہے اگر ہمیں 15 دن پر کوئی چیز ادھار لینی پڑے، 2 مہینے پہ لینی پڑے تو شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن صحابہ کی ایک خاص تربیت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی حضور پکڑ لیتے تھے. اور میں 2 مہینے کے ادھار پر کس بیس پہ لیے، تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ تم 2 مہینے زندہ رہو گے؟ یہ پوچھا حضور نے ان سے، ابن عمر سے پوچھا، وہ بھی کیا تمہارے پاس ضمانت ہے، یقینی بات ہے کہ تم زندہ رہو گے؟ کچھ پتہ نہیں آدمی کا. تو یہ ایک صوفہ افعالو کا جو کام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے شیطان آدمی کو بہت مارتا ہے. ہم تبلیغ والوں پہ بھی حملہ کرتا رہتا ہے، پھر جائیں گے پھر جائیں گے. یہاں جو چیز پیش آئی اصحاب کہف کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول کو بتایا، وہ یہ کہ جب تقاضا سر پہ آئے، ذمہ داری آئے، مطالبہ آئے تو ہمت کر لینا. اس کے بعد جو ہے کام ہوتا ہے اللہ کی مدد سے، بندہ نہیں کر سکتا کچھ. لا حول ولا قوت الا باللہ. حول قوت مخلوق کے پاس نہیں ہے، تو کسی کے پاس میں بھی نہیں ہے، نہ مرد کے پاس، نہ عورت کے پاس، نہ جوان کے پاس، نہ بوڑھے کے پاس، نہ غریب کے پاس، نہ امیر کے پاس، نہ فرصت والے کے پاس، نہ بے فرصت والے کے پاس. حول و قوت بندے اپنے افعال کا خالق ہی نہیں ہے، خالق تو اللہ ہی ہے. اس لیے ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں چل سکتے، ہم تسبیح نہیں پڑھ سکتے، ہم اللہ نہیں بول سکتے زبان سے. اگر ہم چاہیں کہ اللہ نہ چاہے تو بھی میں اللہ بولوں گا، کر سکتے ہیں؟ پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم حج نہیں کر سکتے، تو ہم سفر بھی نہیں کر سکتے، ہم خروج بھی نہیں کر سکتے، ہم 4 مہینے بھی نہیں لگا سکتے. چالیس دن بھی نہیں لگا سکتے، مگر اللہ پاک طے فرما لے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ پاک کب کراتے ہیں اس کا اصول بیان فرمایا ہے اس آیت میں. وہ اصول یہ بیان فرمایا ہے کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا، دل تو ان کے بھی گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تو وہ بھی تھے، نوجوان نوجوان بچے تھے، لیکن جیسے ہی ہمت کر کے وہ لوگ کھڑے ہو گئے، ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا، تو پھر ہم نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا اور ہم نے ان کا دل باندھ دیا. وربطنا، دل ہم نے باندھ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیت کے ساتھ جب دل باندھ دیتے ہیں نا، تو دل اسی پر بند جاتا ہے اور پھر اس کے خلاف ادھر ادھر نہیں جاتا پھر اس کا دل. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ لولا اربطنا علی قلبہا، ان کادت لتبدی بھی لولا اربطنا علی قلبہا، وہ ظاہر کر دینے کے قریب تھی اپنی راز، اپنے راز کو، اگر ہم نے اس کا دل باندھا نہ ہوتا. چونکہ انہوں نے بھی اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو چلا دیا تھا. اللہ نے کہا پانی میں ڈال دے بچے کو، صندوق میں ڈال اور صندوق میں ڈالو اور پانی میں بھی ڈالو. چھوٹے بچے کو جو دودھ پینے والا ہے صندوق میں بند کرنا، اس کی موت کے منہ میں بھیجنا ہے. بند صندوق میں بند کریں گے تو کیا کرے گا، مر ہی جائے گا. پلس اس کو پانی میں پھینکو، اور زیادہ موت کے منہ میں ڈالنے کا ہے. تو اللہ پاک نے یہ حکم دیا تھا کہ صندوق میں بند کر کے پانی میں پھینکو. ان کی، موسیٰ علیہ السلام کی امی نے یہ ہمت کر لی. حکم ہے اللہ کا، بچہ وہ تو بچائیں گے، یقین اللہ کے وعدے پر، اور بندے کو صندوق میں بند کیا اور اس کے بعد میں پانی میں ڈال دیا. لیکن ماں تو ماں ہے نا، ماں کی مامتا، ان کا دل دھڑکنے لگ گیا، بے چین ہو گئی. اللہ پاک فرما رہے اس کے اس اقدام پر اس کے آگے کی کاروائی ہم نے کر لی. یہ اقدام کا کرنے کے لیے ہم نے آزمایا ان کو، ارادہ وہ کرتے ہیں نہیں کرتے یہ دیکھا. جب انہوں نے قدم بڑھا دیا تو پھر آگے کے جو مراحل تھے اس میں ہم نے مدد کر دی. خاص فرمایا کہ انقادت لطوب دی بھی، وہ اپنا راز کھول دینے کے قریب پہنچ گئی تھی، لولا ربطنا علی قلبہا، اگر اس کے دل کو ہم نے باندھ نہ دیا ہوتا. ہم نے باندھ دیا تھا اس لیے وہ پیچھے نہیں ہٹی، آگے ہی بڑھ گئی. پھر میرے دوستو بھائیو، یہ ہے سمجھنے کی چیز جس کی تبلیغ والے ہمیشہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دی ہے اپنے ایمان کو کامل کرنے کی، محنت کرنے میں، اور ذمہ داری دی ہے اللہ کی مخلوق کو، امت مسلمہ کو خاص طور پر اللہ کی طرف بلانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، آپ کے حق کی ادائیگی میں. کیونکہ قیامت تک کے لیے آپ نبی ہیں اور آپ پردہ فرما گئے، عالم کے آپ نبی ہیں اور آپ پردہ فرما گئے. اب یہ امت کی ذمہ داری ہے، امت کو کہا گیا کہ تم جاؤ. تو حق تعالیٰ نے امت پر مہربانی کر کے اس کا ایک اجتماعی نظام قائم فرما دیا، ورنہ ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی اور نظام نہ ہوتا تو کیسے قابو میں لاتے. تبلیغ کا کام نہ ہوتا اور کوئی آیتیں پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے سناتا کہ دین کی محنت کرنا ضروری ہے، امر بالمعروف ضروری ہے، نہی عن المنکر ضروری ہے، دعوت الی اللہ ضروری ہے، سفر کرنا اللہ کے لیے ضروری ہے، کہاں جاتے، کہاں ٹھہرتے، کس سے ملتے، کیا بولتے، اور اکیلے کی سنتا کون، کون سنتا ہے، فغان درویش، وہ بھی بزبان درویش، الٹا جو ہے نا پتہ نہیں کیا کیا حالات پیش، اور ہمت ہی نہیں کر پاتے پہلے، جرت ہی نہیں کر پاتے پہلے. تو یہ بھی اللہ پاک کی مہربانیوں میں سے ہے، ان کی رحیمیت کی تجلیوں میں سے ہے، ان کے نفحات رحمت میں سے ہے کہ حق تعالیٰ نے یہ نظام وجود میں لا دیا، ایک مجموعہ، ایک سسٹم وجود موجود ہو گیا اللہ پاک کی قدرت سے، اللہ پاک کی مہربانی سے، کہ ہر ایک کے لیے آسان ہے، پڑھے لکھے کے لیے بھی، بے پڑھے لکھے کے لیے بھی، جس کے پاس معلومات ہیں اس کے لیے بھی، جس کے پاس نہیں ہیں اس کے لیے بھی، جو تقریر کر سکتا ہے اس کے لیے بھی، جو نہیں کر سکتا اس کے لیے بھی، جو دیندار ہے، متقی، پرہیزگار ہے اس کے لیے بھی، جو گنہگار ہے اس کے لیے بھی، بلکہ جو گنہگار ہے اس کو اور زیادہ ترغیب دی گئی ہے کہ جو اس اللہ کے راستے میں جائے گا میں اسے گناہ سب سے پہلے معاف کروں گا. اگر کوئی کہتا میں گنہگار آدمی، بھائی میں کہاں دین کے کام کے لیے جاؤں، تو اللہ فرمانے تو گنہگار ہے نا، تو ضرور جا، کیونکہ گناہ معاف ہو رہا ہے نا، میں معاف کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ دسترخوان پہ، لطیفہ ہے، ایک مرتبہ دسترخوان پہ کدو آیا ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ کدو کی فضیلت ہے کھانے کی، کدو کھانے سے عقل بھی بڑھتی ہے. تو ایک دوست دوسرے دوست سے یہ بولا کہ کدو کھا، کدو کھانے سے عقل بڑھتی لے، تو وہ دوسرا دوست بولا تو ضرور کھا. بھائی مجید آگے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی اس کو کہ کیا بولنا چاہ رہا، تو ضرور کھا اس کو. تو اگر آدمی گنہگار ہے اور سوچے کہ گنہگار ہونے کی وجہ سے میں دین کے کام کے لیے نہیں نکل سکتا، تو قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا تجھے تو پھر کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ یغفر لکم ذنوبکم, سب سے پہلے میرا وعدہ گناہ کے معاف کرنے کا ہے, پوتر بنانے کا کام ہے گندے کو. اس راستے میں نکلیں گے دھل جائیں گے, نہا جائیں گے سمندر کے کنارے, دریا کے کنارے, تالاب کے کنارے آدمی پہنچا ہوا ہے, اب کھڑے ہو کے شرمندہ ہو رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں, گندا ہوں, یہ اچھا صاف ستھرا پانی ہے, خواہ مخواہ پانی خراب ہو جائے گا, یہ افسوس کرتے کھڑا ہوا ہے. بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, پانی سمجھ گیا, پانی سمجھ کے بولا تو گندا ہے نا, میں پاک کرنے کے لیے ہوں, تو اتریں گا تو ہی پاک ہوں گا, تو اس میں کودے گا اور تو اترے گا, تیرے پاک ہونے کی شکل یہ ہے کہ تو اتر اس میں, نہائے گا تو پاک ہوگا. تو اللہ کے راستے کی محنت میرے دوستو ایسی چیز ہے کہ آدمی کو پاک کرتی ہے, اور اللہ کی رحمت کھینچنے والی ہے, اور اللہ کی مدد جو ہے نا ساتھ ہونے والی ہے. ان تنصر اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے ایمان کے اندر کمال آنے کے لیے, صدق آنے کے لیے. ایمان میں صدق چاہیے, صادق ہونا ایمان میں. صدق کہتے ہیں کہ ایمان اپنی پختگی کے ساتھ اور رسوخ کے ساتھ آنے کے بعد واپس نہیں جانا, اس کو صدق کہتے ہیں. وہ یقیناً صادقہ, اللہ ایسا یقین عطا فرمائیے جو صادق ہو. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, صدق کی سیٹ پہ جگہ مل گئی, صدق کی سیٹ پہ اگر کسی کو جگہ مل گئی وہ آدمی کا اس کا کام بن جاتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدق کی سیٹوں کے سردار تھے. صحابہ دوسرے بھی صدیق تھے, دوسرے صدیق نہیں تھے ایسی بات نہیں ہے. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, ہے نا, تو نبیوں کا معاملہ ختم ہو گیا, لیکن اس کے بعد کا کوئی بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. تو حضرات صحابہ میں بھی سب صدیق تھے, لیکن حضرت صدیق اکبر جو ہے نا وہ امام الصدیقین تھے. حضرت صدیق اکبر وہ امام الصدیقین تھے, اور صدیق کی تعریف صوفیہ نے یہ لکھی ہے کہ جو تمام مقامات ایمان میں صدق کے مقام پر آ جائے. مقام صدق پر آنے والے کو صدیق کہتے ہیں. صدق کا مقام کیا ہے؟ سچائی میں ایک صدق کا مقام ہوتا ہے, توبہ میں ایک صدق کا مقام ہوتا ہے, توکل میں ایک صدق کا مقام ہوتا ہے, حیا میں ایک صدق کا مقام ہوتا ہے, تواضع میں ایک صدق کا مقام ہوتا ہے, شجاعت میں ایک صدق کا مقام ہوتا ہے, سخاوت میں ایک صدق کا مقام ہوتا ہے, کہ سخاوت میں صدیق ہے, صدق کے مقام پر آ گیا. ایسی سخاوت یعنی ملکے تک آ گیا, پورا کمال تک آ گیا, حیا کے کمال تک آ گیا, بہادری کے کمال تک آ گیا, شجاعت کے کمال تک آ گیا, اخلاص کے کمال تک آ گیا, تواضع کے کمال تک آ گیا, یقین کے صدق میں آنا ہے. تو اللہ پاک نے ایمان دیا, یقین دیا, لیکن اس کے صدق میں آنے کی محنت کرنا ہے. اللہم انی اسئلک یقیناً صادقا, صادق یقین چاہیے, نعیم ایمان لا یرتد, ایسا ایمان جو پلٹے نہیں, پھر اس میں شک نہ آئے, اس میں اضمحلال نہ آئے, اس میں جھوکے نہ آئیں, ادھر سے ادھر ہوا اڑا کے لے جا رہی ہے, ایک کیفیت ہوتی ہے میرے دوستو. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے, اس کی محنت کرنا ہے. تو ایک اپنے ایمان کے اندر کمال اور صدق لانے کے لیے, اور دوسرے اللہ پاک کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے اور ان کو بلانے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں جان و مال کو لے کر جانا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم سے سفر کا مطالبہ آئے اور تقاضے آئیں کہ بھائی دیکھو پوری دنیا میں بے دینی, بے حیائی, بدتمیزی, غفلت عام ہو گئی ہے, لوگ بغیر کلمہ نماز کے مر رہے ہیں, نماز نہیں ہے لوگوں کی زندگیوں میں, روزے نہیں ہیں لوگوں کی زندگیوں میں, ان کو حق کی طرف بلاؤ, ان کو خیر کی طرف بلاؤ, جب تقاضے تمہارے سامنے آئیں اور جب تم سے سفر کا مطالبہ کیا جائے تو ضرور سفر کرنا. وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, جب تم سے نفر کا مطالبہ کیا جائے, یعنی سفر کا مطالبہ کیا جائے, یعنی اللہ کے راستے میں خروج کا مطالبہ کیا جائے, تو تم سفر کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے, آپ کی یہ نصیحت ہے, تاکید ہے. اس لیے ہماری ایک ذمہ داری ہے میرے دوستوں کہ ہم اللہ کے راستے میں سفر طے کریں, اور ہمارے مال میں اللہ کے دین کی نصرت کا حصہ ہے, ہمارے مال میں, ہماری جان میں اللہ کے دین کی نصرت کا حصہ ہے. دوسرے کاموں کے ساتھ ہمارا وقت کتنا اللہ کے راستے میں لگا, کتنا حصہ لگا, حساب لیا جائے گا اس کا. ہم جتنا بھی کمائیں, ایک پیسے سے لے کے اب تک, ایک پینی ایک پیسے سے لے کے اب تک جتنی مرتبہ بھی ہم کمائے, آتے رہا ہمارے پاس پیسہ, اس میں سے کتنا میں نے نصرت دین میں خرچ کیا، ثواب کے کاموں میں کتنا خرچ کیا، چاہے اس کا حساب رکھو نہ رکھو، لیکن نصرت دین میں کیا کیا اس کا تو جائزہ لینا ہے، تھوڑا ہمارے مالوں میں حصہ ہے اور اس میں بخل نہیں کرنا ہے، جتنا زیادہ لگ جائے اتنی سعادت کی بات ہے، مال ہے ہی ذخیرہ کرنے کے لیے آخرت کا، مال ہے ہی ذخیرہ کرنے کے لیے، ہم اس کے بعد کا اپنی طرف سے لگا لیے دنیا میں، اللہ نے فرمایا کہ نہیں آخرت میں آخرت کا ذخیرہ کرو، جتنا مال تم خرچ کر دو گے وہ تمہارے لیے اتنا ذخیرہ ہو جائے گا. ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے جانور بہت پسند ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے یہ چیز چاہیے کہ آخرت میں بھی وہ تیرے ساتھ ہوں؟ فرمایا ہاں چاہتا ہوں. فرمایا پورے صدقہ کر دیں، سیف ہو جائیں گے. لا کر ہوتا نا بینک میں سیف، لا کر سیف اس کے اندر رکھ لے آ کے، تو پورا صدقہ کرا دیا ان سے، کیونکہ تجھے بہت محبوب ہے نا، مستقل تیرے پاس رہ جائیں گے ہم، نہیں تو پھر مرتے ہی چھوڑ جائیں گے، دوسرے لوگاں لے لیں گے. اب مرے تو بھی نہیں لے سکتا کوئی، اب وہ تیرے پاس ہی رہیں گے اور وہ تیرے ساتھ رہیں گے جب تک. جو مال آدمی اللہ کے لیے لگا دیا میرے دوستو، وہی تو اس کے ساتھ جانے والا ہے. سخاوت صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گیا تھا، اللہ والوں کو سمجھ میں آ گیا، دینداروں کو سمجھ میں آ گیا، بے پناہ اللہ کے لیے مال لگاتے. اور جو آدمی کو مال دے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر اس کو مسلط کر دے اللہ پاک، وہ بندہ قابل رشک ہے. حدیث میں آتا ہے مال جس کو مل جائے وہ قابل رشک نہیں ہے، ورنہ فرعون قابل رشک ہوتا، ورنہ قارون قابل رشک ہوتا، ورنہ قوم عاد و ثمود قابل رشک ہوتی. مال ملنے کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر مسلط کر دیا، یہ تو بیٹھے بٹھائے پوری دنیا کا خیر لے لیا. بولے تھوڑے سے مال سے مسجدوں کا ثواب لے لیا، حافظوں کا ثواب لے لیا، عالموں کا ثواب لے لیا، ہدایت پھیلنے کا ثواب لے لیا، ہدایت پر آنے والے جتنے کارے خیر کر رہے ہیں سب کا ثواب لے لیا تھوڑا پیسہ لگا کر. تو مال قابل رشک بنا دیتا ہے آدمی کو جب وہ اللہ کے راستے میں لگانے پر آئے. انسان کی زندگی قابل رشک ہو جاتی ہے جب وہ اللہ کے دین پر لگ جائے. اس لیے آج بھی اللہ کے دین کے مطالبے پر جن کی سمجھ میں آ گئی بات، وہ دین دنیا کے سامان سے زیادہ اہمیت دین کو دینے لگے ہیں. آدمی دنیا میں ذرا تھوڑا کم، آدمی دنیا میں مکان بناتا ہے لاکھوں روپیے خرچ ہو جاتے ہیں. کتنا اچھا مکان بناؤ گے اتنے ڈالر لاکھ خرچ ہو جائیں گے، کروڑوں میں تو زمین آ رہی ہے، مکان کا کیا ہے. شادیوں میں کتنا خرچہ ہو جا رہا ہے، تعلیم میں کتنا خرچ، دنیاوی تعلیم میں کتنا خرچہ ہو جا رہا ہے، سواریوں کے اندر کتنا خرچہ ہو جا رہا ہے. اگر اللہ گنجائش دے اچھی سواری کا رکھنا، آرام دہ سواری کا رکھنا، یہ دنیا کی سعادت میں سے ہے. حدیث شریف میں ہے دنیا کی سعادت میں سے یہ ہے کہ آدمی کو لمبی عمر ملے، دنیاوی سعادت بولتے اس کو، اور آدمی کو کشادہ مکان ملے، اور آدمی کو آرام دہ سواری ملے، اور آدمی کو نیک اچھی بیوی ملے. یہ چار چیزیں ہیں دنیا کی سعادت کی حدیث شریف میں. کہ دنیاوی اعتبار سے سعادت مند انسان کون سا ہوتا ہے؟ جس کو مکان اچھا کشادہ آرام دہ ملے، بڑا مکان ہے، سہولت والا ہے، یہ نہیں کیا پھنس پھنسا کے زندگی گزر رہی، ویسا نہیں. مکان سواری آرام دہ ملے، بیوی نیک ملے، عمر لمبی ملے تاکہ زیادہ زیادہ اعمال کر سکے. ایک جگہ میں یہ حدیث سنایا، ایک صاحب سن رہے تھے، انہوں نے بولے یہ تو بڑی زبردست حدیث ہے یار، اس کو سنانا چاہیے. بعض وقت آدمی جو ہے نا ریپیٹ کرنے میں کیسا کرتا حرکت، گڑبڑ ہو جاتی ہے، ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے بات. سنا رہے ہیں مفتی نواز الرحمان صاحب، یہ سنا رہے تھے، بولے سناتے سناتے ہی بولے چار چیزیں سعادت مند میں سے ہے، وہ یہ کہ کشادہ بیوی ملے. سارا مجمع کشادہ بیوی کہاں سے لگ رہی ہے؟ کشادہ مکان کو کیا بول دیا غلطی سے، کشادہ بیوی ملے. تو جو اللہ پاک بغیر تکلف کے، بغیر زیادہ تعصف کے، زیادہ مشقت میں ڈالے کے چار شکلوں میں سے کوئی چیز راحت کی مل رہی ہے، بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ شانہ نے جو سہولتیں عطا فرمائی ہیں ان سے استفادہ کرو ضرور، لیکن آدمی کی سواری میں، آدمی کے مکان میں، آدمی کے شادیوں میں جو خرچے ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اس سے زیادہ خرچ ہو رہا کیا وہ دیکھنے کی چیز ہے. مکان میں اتنے لاکھ لگ گئے، اللہ کے راستے میں کتنے لاکھ لگے، کتنے لاکھ کے خرچے کے ساتھ اللہ کے راستے میں گئے. ابھی گزشتہ لاک ڈاؤن سے پہلے نظام الدین میں جو جوڑ تھا وہاں پہ جانا ہوا تھا، تو وہاں پر ایک میواتی वो खड़े होके उसने कहा कि साहब मेरी मेरा नाम लिख लो खुले खर्च के साथ। वहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है, एक ज़ुबान है खास, खुला खर्च, खुले खर्च के साथ मेरा नाम लिख लो। खुला खर्च का मतलब ये होता है कि कोई पाबंदी नहीं है 5,000-10,000 की, आप जहाँ भेजना है भेजो, बहुत पैसा है मेरे पास, ये मतलब है खुले खर्च के साथ। तो उनसे ये पूछे उस बंदे से कि खुले खर्च का क्या मतलब है, आखिर कितनी बड़ी जमात में जाना चाह रहा, कितनी दूर तक जा सकता। तो बोले 27 लाख रुपये लेके आया हूँ, 27 लाख के खर्च के साथ में जाने को तैयार हूँ। तो बोले टाइम, तो टाइम पूरी ज़िंदगी, जितना चाहे लिख लो टाइम, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल की कैद नहीं है। तो हतमाना साहब साहब दामोद बरकात, हमने फरमाया कि भाई मशवरे से तुम्हारा वक्त लिया जाएगा, अलबत्ता माल का हिसाब ही रखो तुम कि अल्लाह के रास्ते में इसको खर्च करना है, टाइम कितना लेना है, कितना घर भेजना है तुमको, बाद में तय किया जाएगा। फिर ये फरमाया हजरत ने उनसे कि तुम जमात बनाओ 27 लाख की, तो उसी मजमे में पुरानों के उस जोड़ में 5 आदमियां पकड़ के लाया जो 27 लाख के लिए तैयार हुए, जिनके समझ में आ गया। और देहात के, मेवात के, मेवाती ऊपर से देहाती बोलते ना, उन्हें शहर का रहा भी तो देहाती से कम नहीं रहता, मेवाती तबलीद, तबलीग नहीं बोलते लोग, तबलीद के लिए आए बोलते, मस्जिद के बाहर बैठ के बीड़ियां पीते रहते, जमात में भी फिरते रहते, मगर अल्लाह पाक ने पूरी दुनिया में उनसे काम ले लिया, इखलास और कुर्बानी, पीछे नहीं हटते किसी चीज़ से। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला के दीन के लिए माल लग जाए, एक ऐसा जज्बा चाहिए, मरने से पहले पहले कुछ काम कर लूँ, अल्लाह को राज़ी कर लूँ, अल्लाह के साथ अपनी वफादारी दिखा दूँ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के कुछ कोशिश कर लूँ, ताकि उनके झंडे तले जगह मिल जाए, शफात अव्वल वहले में उनसे नसीब हो जाए, हौज़ कौसर से जाम कौसर मिल जाए, और अल्लाह पाक की मेहरबानी की, रहम की नज़र मुझ पर पड़ जाए, वो फैसला फरमा दे मेरे लिए रहम का, और फदखली फी इबादी का हुक्म सुना दे, आजा मेरे बंदों में। सारे बंदे बंदे हैं, लेकिन वो जो फदखली फी इबादी फदखली जन्नती है, वो अलग कैटेगरी है, वो सब बंदे हैं, बल्कि सबको थोड़ी धकलने वाले हैं उधर। फदखली फी इबादी की आवाज़ स्पेशल बंदों के लिए है, खासुल खास लोगों के लिए होने वाली है। फदखली फी इबादी, आ जाओ मेरे बंदों में, कौन कौन मेरे बंदे हैं आ जाओ, तो उसमें अल्लाह पाक शामिल फरमा लेंगे, अगर हम अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अपना वक्त निकालेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, काम करने वाले साथियों को तो मुस्तकिल इस काम को और ज़्यादा कुर्बानी के साथ में चलना है इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए चलना है, ज़्यादा से ज़्यादा दूर के लिए चलना है, सारे आलम में जाने के लिए चलना है। ये सोचना है कि जितने इंसान मेरी ज़िंदगी में हैं इस वक्त ज़िंदा, उन तमाम तक पहुँच के अल्लाह की बड़ाई उनके सामने सुना दूँ, उनके सामने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक रख दूँ। अल्लाह मुझे इसकी तौफीक दे दे, अल्लाह मुझे इसकी हिम्मत दे दे, अल्लाह पाक मुझे इसके वसाइल दे दे, और अल्लाह पाक इस्तेमाल फरमा ले। अगर बंदा सही नीयत के साथ में खड़ा हो गया, तो इसके बाद के जितने मरहले हैं ना, वो असल अल्लाह ही करते हैं, और अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, अल्लाह के लिए कोई मुमाज़ालिका अल्लाह बि अज़ीज़, अल्लाह पर तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती है। एक मामूली से मामूली, हकीर से हकीर आदमी को हज़ारों लाखों इंसानों की हिदायत का ज़रिया बना दे सकते हैं, किसी के भी कंधे को यूज़ कर सकते हैं, वो ताकत वाले हैं, वो कुदरत वाले हैं, वो ज़र्रे को खुर्शीद बना दे, वो ज़र्रे को आफ्ताब बना दे, वो नाकिस को कामिल बना दे, वो नाकिस से कामिल का काम ले लें, उससे दुनिया की हिदायत का काम ले लें, उसको दुनिया का मुक्तदा और दुनिया का लीडर क़ियादत उसके नसीब फरमाए, कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है मेरे दोस्तों। हक तआला शानहू बड़ी कुदरत वाले हैं। इसी ईकान के साथ, इसी तवक्कुल और भरोसे के साथ हम सब इरादा करें कि अल्लाह तेरी ज़ात आली पे भरोसा करके हम तय करते हैं, नियत करते हैं, इरादा करते हैं, तू ही कबूल फरमाने वाला है, हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रास्ते में जाने को तैयार हैं, तैयार हैं सब इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक मुझे और आपको सबको तौफीक नसीब फरमाए। सब तैयार हैं, बहुत कम लोग हाथ उठाए, अच्छा अब उठ गए सारे हाथ, अब जितने उठे उतने नाम लिख लेने का है। हम अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आसान फरमाए हम सबको। अल्लाह पाक से नियत करो मेरे दोस्तों, और इरादों का इजहार करो, और दुआ करो या अल्लाह तू है, हमारे पास नहीं है कुछ भी। माशाल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह कबूल फरमाए, बरकत फरमाए। बैरून के लिए भी लिखाओ, अंदरून के लिए लिखाओ, 4-4 महीने के लिए लिखाओ, 40-40 दिन के लिए लिखाओ, पहले 4 महीने वाले लिखाओ, सारे साथी लिखाना है मेरे दोस्त, सब पुराने साथी हैं, काम के जिम्मेदार साथी हैं,